الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل وسابس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. گذشتہ دنوں اللہ سبحانہ و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر میں حاضری کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور الحمدللہ آپ حضرات کے لیے وہاں خوب خوب دعاؤں کی توفیق حاصل ہوئی، خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی. اور دراصل بات یہ ہے کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، کہ آپ ان صحابہ کی خطاؤں کو معاف کر دیا کیجئے اور ان کے لیے استغفار بھی کیا کیجئے اور ان سے اپنے امور میں مشورہ بھی کیا گیا. ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا جز تلاوت فرمایا اور مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، تم وہاں امامت کرتے ہو، اس وقت وہاں امامت کے لیے میں جاتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ تم وہاں جاتے ہو امامت کرتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ جو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر ایک حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، جہاں استغفار کا موقع ہو مغفرت طلب کرو. اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ شیخ کا کے اوپر بھی مریدین کا حق ہے، خالی شیخ کا حق نہیں، مرید کے اوپر، مرید کے اوپر، مرید کا بھی شیخ کے اوپر حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی خطاؤں کو معاف کیا جائے اور اس کے لیے مغفرت طلب کی جائے، اور اگر وہ اہل رائے ہے تو اس سے مشورہ بھی لیا جائے. وشاورہم فی الامر، اور یہیں سے دراصل تو کچھ امتی کے حقوق نبی کے اوپر ہیں جو یہاں بیان کیے گئے اس آیت میں، کہ ان کو معاف بھی کر دیا کیجئے، ان کے لیے استغفار بھی کیا کیجئے، اور ان میں سے جو اہل رائے ہیں ان سے آپ مشورہ کیا کیجئے. اس کے ضمن میں شیخ کے اوپر بھی مرید کے حق ہوتے ہیں، لہذا یہیں سے یہ بات پتہ چلی کہ جو مقتدی ہو کسی امام کا، یا کوئی امام بمانے پیشوا ہو، اس سے کوئی دینی فائدہ اٹھاتا ہو، دین کی باتیں اس سے سنتا ہو، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہو، تو اس پیشوا اور اس مقتدا کو بھی چاہیے کہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے استغفار کیا کرے، مغفرت طلب کیا کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ حق ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور کاملین کا یہی طریقہ رہا ہے. لہذا اسی کی برکت سے، حضرت کے اس حکم کی برکت سے الحمدللہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے. جو باتیں کانوں میں پڑی تھیں الحمدللہ عمل کے وقت وہ یاد آ جاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمل نصیب نہیں ہوتا، عمل ہمارا نہیں ہے، لیکن باتیں یاد آ جاتی ہیں الحمدللہ. کبھی عمل نصیب بھی ہو جاتا ہے، اللہ اپنی توفیق سے دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ سب کے لیے دعاؤں کی توفیق حاصل ہوئی، جن جن کے نام یاد آئے ان کے نام بھی لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دراصل بات یہ ہے کہ کسی اور مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا اپنے ہی لیے دعا کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص، جو مومن اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ آمین ولک بمثل، اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ یہی عطا فرمائے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. اسی حدیث سے پتہ چلا کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا، امت کے لیے دعا کرنا، یہ اپنے اوپر رحم کھانا ہے، اپنے لیے دعا کرنا ہے. یہ جو آج ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، آج اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللهم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، کہ اللہ میرے دل کے اندر جو وساوس اور خیالات آتے ہیں انہیں اپنی یاد اور اپنی خشیت یعنی خوف کے خیالات بنا دیجئے. بس اب میرے دل میں یہ خیال آیا کرے، آپ کی یاد کے خیالات آئیں اور آپ کے خوف کے خیالات آئیں، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں یہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر غضبناک نہ ہو جائیں. بس یہ خیالات ہوں یا آپ کی یاد کے خیالات ہوں. اللهم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. ہمت بمانے قلب کا میلان، قلب کا مائل ہونا، اور ہوا بمانے قلب کی خواہش، تمنا. تو میرے قلب کے میلان کو، دل کے میلان کو، اور میرے قلب کی خواہشات کو، میرے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ بس فیما تحب و ترضا، وہ ایسی خواہشات ہوں اور وہ میلانات، میرے قلب کے میلان ایسے ہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور جن سے آپ راضی ہوتے ہیں. میرا قلب ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور میرے قلب میں ایسی خواہشات پیدا ہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور جن سے آپ راضی ہوتے ہیں. فیما تحب و ترضا. تو یہ بہت عظیم دعا ہے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور اس کو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر مناجات مقبول میں اس کو باقاعدہ رکھا ہے، تاکہ حضرت نے قرآن و حدیث کی جتنی اہم اہم دعائیں تھیں ان کو ساتھ برابر حصوں میں، تقریباً برابر حصوں میں تقسیم فرما دیا، اور ہر دن کی منزل مقرر فرما دی، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، بس یہ جمعے کو وہ منزل آخری منزل ہوتی ہے، ختم کر لے آدمی. تو یہ ساتوں منزلیں جو پڑھ لے روزانہ، دراصل اس نے قرآن و حدیث کی اہم اہم دعائیں اللہ سے مانگ لی، اور چونکہ وہ روز پڑھتا ہے اس لیے وہ اس حدیث کا مصداق بھی ہو گیا، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالی دعا میں الحاح کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. گڑ گڑانا، اور گڑ گڑانے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ بار بار ایک دعا کو یعنی تکرار کے ساتھ بار بار اسی دعا کو مانگنا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محبوب بنا لیتے ہیں. تو مہینے میں وہ چار دفعہ ایک دعا کو مانگے گا، تو اس دعا کو دوہرا کر مانگنے والا ہو گیا، اور اس پر اللہ کی محبوبیت ملتی ہے. یہ کم سودا ہے؟ یہ کوئی کم عمل ہے؟ تو یہ ان دعاؤں کے مانگنے کا اور مناجات مقبول کے پڑھنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اس میں یہ دعا بھی موجود ہے کہ اللهم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. وساوس کے بارے میں اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، اور ایک تو بات میں پہلے عرض کر دوں تاکہ جڑ ہی کٹ جائے، بھائی ان سے کہیں آپ اب اپنا وہ ذکر کہیں اور ادھر پیچھے جا کے کریں، آپ ہل رہے ہیں اس سے تشویش ہوتی ہے، آپ پیچھے جا کے کر لیجئے، وہاں جا چلے جائیے. جو معمولات کرنے ہوں سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے یہ. تو یہ بات میں پہلے عرض کر دوں کہ روایات میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وساوس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں. نمبر ایک، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تثاءب احدکم فلیضع یده علی فمہ فان الشیطان یدخل. جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پہ رکھ لے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو شیطان داخل ہو جائے گا اندر. اور جب دشمن قلعے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، قلعے کے اندر، شہر کے اندر داخل ہو جائے، وہ جو چاہے کرے. پھر لہذا اکثر و بیشتر یہ وساوس کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے، علامہ شام، ایک بات یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی فتاوی شامیہ میں، اگرچہ کہ وہ فتووں کی کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مفتی اس سے مستغنی نہیں، لیکن چونکہ وہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے رہنے والے تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دمشق تشریف لے گئے تو وہاں علامہ شامی کے پوتے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، حالانکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے، اس وقت بہت بوڑھے تھے وہ، لیکن بہرحال ملاقات ہو گئی تھی علامہ ابن عابدین شامی کے پوتے سے. تو انہوں نے جہاں جہاں بزرگوں سے جو باتیں لکھی ہیں وہ بھی لکھ دی اس میں، اگرچہ کہ یہ فتووں کی کتاب ہے لیکن اس میں انہوں نے عجیب عجیب آداب لکھ دیے، تو بڑی مزیدار کتاب بن گئی. اسی میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جمائی کو روکنے کا ایک طریقہ لکھا ہے، عجیب، اور میں نے اس کو اس میں پڑھا تو میں نے تجربہ کیا، فتاوی شامیہ میں نے پڑھا اور تجربہ کیا اس کا، تو اس کو بہت مفید پایا. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جمائی آئے، خاص طور پر نماز میں، کیونکہ نماز میں عام طور پہ شیطان ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جمائی التثاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے. تو نماز میں اگر قیام کی حالت ہو تو سیدھے ہاتھ کی پوچھ رکھی جائے، کیونکہ سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اب الٹے ہاتھ کو نکالا یہ صحیح نہیں، سیدھے ہاتھ کی پشت کو رکھا جائے. اور نماز کے میں جو بھی دوسری حالت ہو، جیسے رکوع ہو، سجدہ ہو، اتحیات ہو، اس میں پھر وہی بائیں ہاتھ کی پشت کو، اور عام حالات میں نماز کے باہر بھی بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھنا چاہیے، یہ ادب ہے اس کا. تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جمائی آئے تو اس کو روکنا چاہیے، پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو روکے، یہ نہیں کہ بس وہ آئے اور منہ پھاڑ دیا، منہ کھول دیا، ایسا نہیں، اس کا ادب یہی ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں سوچے کہ کبھی بھی کسی نبی کو جمائی نہیں آئی، بس یہ تصور کر لیں، اور یہ حقیقت بھی ہے. تو کسی نبی کو جمائی نہیں آئی، بس یہ تو تصور کیجئے، انشاءاللہ آتی ہوئی جمائی رک جائے گی، امید ہے. اور یہ بہت مجرب عمل ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا. یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ، مرید اور خلیفہ تھے شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کرد کے رہنے والے تھے. اور یہ شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ مرید اور خلیفہ تھے شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو ہندوستان کے رہنے والے تھے. اور شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ مرید اور خلیفہ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی دہلی کے رہنے والے تھے. تو یہ اس طرح سلسلہ چلتا ہے، کوئی آپ یوں سمجھیں کہ ان ہمارے اکابر کا فیض اہل عرب تک نے اٹھایا، انہوں نے حاصل کیا اس کو. علامہ ابن عابدین شامی کس کا فیض اٹھا رہے ہیں؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، کہاں دمشق اور کہاں دہلی. اس لیے انہوں نے بزرگوں سے جو باتیں سنی وہ بھی جہاں جہاں ان کو موقع آتا گیا وہ وہاں لکھتے گئے، یہاں تک کہ کاغذ تک کا ادب لکھا ہے، کتابوں کا ادب لکھا ہے، کاغذ کا ادب لکھا ہے، کہ کاغذ کا یہ ادب ہے. تو پہلی بات تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ جمائی جب آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجئے، اور اگر یہ آ ہی جائے تو بایاں ہاتھ اپنے اس کی پشت کو رکھیے منہ کے اوپر، اور اگر نماز میں حالت قیام ہو تو دائیں ہاتھ کی پشت کو رکھا جائے، ایسی منہ نہ کھولا جائے، اس سے شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے. الاعوذ باللہ، ایسے خطرناک وساوس کے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے یا نہیں. الاعوذ باللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے بھی تھے یا نہیں تھے، جنت ہے بھی اور جہنم اور جنت ہے بھی یا نہیں. میں نے دو بزرگوں سے ایک شعر سنا ہے، ایک بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مکی مسجد میں ہوتے تھے تبلیغ میں، انتقال ہو گیا ان کا، ان سے بھی سنا اور حضرت والا سے بھی سنا یہ شعر. فرمایا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں اس کا خیال رہے، اس سنت کا خیال رہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، کہ دیکھو تم جو ادب تعلیم فرمایا کہ ہاتھ رکھا کرو کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کی جو درجہ ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو زہر کی نماز کا وقت تھا، وہ وضو کیا میں نے بھی، اور وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب تک میں نے وضو کیا وہ اپنے ہاتھ ہی دھوتے رہے، اور نل بھی پورا کھلا ہوا، خوب زبردست پانی اس میں سے نکل رہا ہے، اور وہ ہاتھ دھوتے رہے. تھوڑی دیر میں رکتے تھے، پھر یوں دیکھتے تھے، اور پھر دوبارہ ہاتھ دھونے لگتے تھے. وضو سے میں فارغ ہوا، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا وغیرہ معمولات کر کے میں باہر نکلا، اور جب نکلتے ہوئے وضو خانے سے گزرا تو وہ اپنے ہاتھ ہی دھو رہے تھے، وہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے، اور وہ اپنے ہاتھ دھو رہے تھے اور پانی خوب بہ رہا تھا. یہ حال ہوتا ہے وسوسوں کا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پتہ نہیں کوئی ذرہ تھوڑا سا خشک رہ گیا، بس اسی میں وہ یہی وسوسہ ان کو ستایا جا رہا ہے، اور وہ ہاتھ ہی دھونے میں لگے رہے، جہاں تک کہ لوگ نماز پڑھ کے فارغ بھی ہو گئے اور مسجد سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. یہ درجہ، یہاں تک یہ درجہ پہنچتا ہے وسوسوں کا، اور اس کی وجہ یہی، ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے جمائی آتی ہے، ہم ہاتھ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ شیطان کو تسلط کا موقع مل جاتا ہے. دوسرے ایک روایت میں فرمایا کہ غسل کی جگہ پر پیشاب نہ کرو، جہاں تم غسل کرو وہاں پیشاب نہ کرو. اور ہاں ایک بات اور یاد آئی، یہ جو ہمارے ہاں اٹیچ بات وغیرہ بنتے ہیں جس کو اٹیچ بات کہا جاتا ہے، ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکر والے، وہ تو بہت سخت مخالف تھے اٹیچ بات کے، اور ان کی خانقاہ میں میرا جانا ہوا تو اس میں بیت الخلاء الگ ہیں اور غسل خانے الگ ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ بالکل الگ الگ بنوائے. چلیے جی، اگر اٹیچ بات ہی بنوایا جائے تو اس میں ایک چیز آپ یوں رکھیے کہ ایک چھوٹی سی دیوار بنا دیجئے، یعنی اس کے جو جہاں پر یہ فراغت کی جگہ کے دائیں یا بائیں آپ ایک دیوار بنا دیجئے، ایک آڑ ہو جائے تاکہ بس اتنا بھی اگر آڑ بھی ہو گئی تو گویا یہ جو بیت الخلاء ہے وہ الگ ہو گیا اور غسل خانہ الگ ہو گیا. اتنی دیوار بھی کافی ہے چھوٹی سی، اور جب یہ دیوار آپ نے بنوا لی اس میں آپ ٹائل وغیرہ لگوا لیجئے، صحیح، کوئی عیب بھی نہ لگے. اور جب یہ آپ نے دیوار بنا لی تو اب آپ وضو کے دوران جو مسنون دعائیں وہ پڑھ سکتے، کم سے کم ورنہ نہیں پڑھ سکتے سوائے بسم اللہ کے. تو اب یہ اٹیچ بات ہمارے بن رہے ہیں، اس میں اب ہم دعاؤں سے بھی محروم رہتے ہیں. اگر یہ آڑ بنا دی جائے تو یہ اتنی سی آڑ بھی کافی ہے تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ بیت الخلاء الگ ہو گیا اور وہ غسل خانہ الگ ہو گیا. اب آپ دعائیں پڑھ لیجئے اسی اگر غسل خانے میں آپ وضو کر رہے ہیں, اگرچہ یہاں فلیش موجود ہے لیکن آڑ ہے تو آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں وضو کے دوران کی. وضو کے دوران دو دعائیں منقول ہیں, عام طور پہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں, دو دعائیں منقول ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, ایک تو یہ, اور دوسری چیز درود شریف ہے, یہ وقتاً فوقتاً یہ پڑھتے رہیے. چھوٹا درود پڑھ لیجئے, جو چھوٹا درود حدیث شریف سے ثابت ہے, جزا اللہ عنا محمد ما ہوا آل. تو پیشاب یعنی وہ غسل کی جگہ پر پیشاب نہ کیا جائے, اور آدمی جب غسل کرنے بیٹھتا ہے اس کو کچھ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو پیشاب آتا ہوا محسوس ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون جائے اب اٹھ کر, بس یہی فارغ ہو جاؤں. العیاذ باللہ, یہی وہ چیز ہے جس سے وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے. بھائی تھوڑی سی تکلیف کر کے ہم اس کی جگہ پر جائیں. وضع الشیء فی غیر محلی ظلم, کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھنا یہی تو ظلم ہے. تو ہم ظالم الگ ہوئے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں ظلم اسی کو کہتے ہیں کسی کا پیسہ کھا لیا, کسی کو ناحق پٹائی لگا دی اور ناحق کسی کو گالی دے دی, یہ ظلم ہے. یہ ظلم اس کو بھی کہتے ہیں, یہ بھی ظلم ہے. آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر استعمال کریں, بس یہ بھی ظلم ہے, آپ ظالم ہو گئے. وضع الشیء فی غیر محلی, کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھنا یا کرنا یہ ظلم ہے. تو ظالم الگ ہوئے اور یہ حدیث کی روح سے وسوسے کی بیماری الگ پیدا ہوئی. تو ان دو مواقع پر ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اگر یہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی, وسوسے ہمیں تنگ نہیں کریں گے, اور یہ نوبت نہیں پہنچے گی جو میں نے آپ سے عرض کیا ابھی کہ وضو کر رہے ہیں, وضو ہی میں لگے ہوئے ہیں, ابھی نماز کی نوبت ہی نہیں آئی اور سب نماز سے فارغ بھی ہو گئے, یا نماز میں وسوسے آ رہے ہیں تو رکعتیں بھول گئے, کتنی رکعتیں ہوئی, سورہ فاتحہ بھول گئے. اللہ, تو نماز میں بھی بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں, وسوسے ستاتے ہیں. ایک صاحب کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھیے, انہوں نے عرض کیا تھا کہ نماز میں میرا دل نہیں لگتا, فرمایا دل لگنا فرض ہے ہی نہیں. نماز میں دل لگنا, نماز کے فرائض آپ نے پڑھے ہوں گے, اس میں یہ بھی ہے کہ دل لگنا, جہاں آپ نے پڑھا پاک ہونا, قبلہ رخ ہونا وغیرہ وغیرہ, جگہ کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, یہ اردو میں جو کتابیں آتی ہیں اس میں یہ شرائط فرائض لکھے ہوتے ہیں, شرائط بھی لکھی ہوتی ہیں. شرائط وہ ہیں جو نماز سے باہر کی ہیں, فرائض وہ جو نماز کے اندر کے ہیں. کہیں پر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ دل لگنا, نہ یہ شرائط میں داخل ہے نہ فرائض میں داخل ہے. تو دل لگنا فرض نہیں ہے, یہ بات تو طے ہوگی. حضرت نے فرمایا دل لگنا فرض ہے ہی نہیں, دل لگانا فرض ہے. دل لگانا فرض ہے, آپ لگاتے رہیے, نہیں لگتا نہ لگے آپ لگاتے رہیے. لہذا جو شخص نیت باندھنے سے لے کر اور سلام پھیرتے تک اس کو وساوس آتے رہتے ہوں اور وہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, یا میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, جو بھی خیال کر لے اللہ کے دھیان کا, یا مانوں پر غور کرے اور اس طرح دھیان جمانے کی کوشش کرے, اور پھر اس کو وساوس آ جائے, وہ پھر اسی طرف آ جائے تنبیہ ہونے پر, دوبارہ اس طرف آ جائے, بس سلام پھیرتے تک یہی جاری رہے اکھاڑ پچھاڑ, تو اس کو دو ثواب ملیں گے, ایک نماز کا الگ اور نماز میں مجاہدے کا الگ, وساوس کے مجاہدے کا الگ. تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, دگنا ثواب ملا, ڈبل ثواب ملا, ایک نماز کا الگ ثواب ملا وہ تو ہے ہی, اور دوسرا مجاہدے کا ثواب ملا کہ مجاہدے کے ساتھ نماز پڑھی, دھیان ادھر چلا گیا یہ پھر ادھر آیا, پھر ادھر دھیان گیا یہ پھر نماز کی طرف آیا, اور یہی ہوتا رہا پوری نماز میں, تو دگنا ثواب ہے. تو آپ گھبرانے کی کیا بات ہے. ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا, حضرت وساوس آتے ہیں نماز میں تو لطف سارا چلا جاتا ہے, نماز کا لطف ہی چلا جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی عبد اللطیف بنو، عبد اللطف مت بنو. تم عبد اللطف ہو یا عبد اللطیف ہو؟ لطیف لطیف اللہ کا نام ہے، تو عبد اللطیف بنو، عبد اللطف مت بنو. لطف کے بندے مت بنو، لطیف کے بندے بنو. جب لطیف کے بندے بنو گے تو تمہیں نماز میں لطف آئے یا نہ آئے، تم کہو گے لطیف کا حکم ہے ہمیں نماز پڑھنی. اور اگر لطف کے بندے بنو گے تو کہو گے ہاں بھائی نماز کیا فائدہ، نماز پڑھنے سے لطف ہی نہیں آتا، نماز میں کیفیت ہی نہیں بنتی، تو بس چھوڑ دو. نہ، یہ غلط بات ہے. نہ جانے شیطان کیسے کیسے ہمارے راستے مارتا ہے، محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضرت کا بڑا یہ عجیب ملفوظ ہے حکیم الامت کا کہ عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو. یہاں تک کہ اگر ریا کا وسوسہ بھی آتا ہو نماز میں کہ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس پہ بھی کوئی دھیان نہ دے، نماز پڑھتے رہے. یا کوئی اور عمل ہو اس میں ریا کا وسوسہ آتا ہو، اور ریا کا وسوسہ کیا ریا واقعتاً ہوتی ہو، میں تو اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ وہ کوئی شخص کسی عمل کو دکھانے کے لیے کرتا ہو، باقاعدہ نیت کر کے دکھانے کے لیے کرتا ہو، تب بھی اس عمل کو نہ چھوڑے. عمل کرے، عمل کو نہ چھوڑے، استغفار کرتا رہے، عمل کے آخر میں استغفار کر لے، عمل کے درمیان میں استغفار کر لے، یا درمیان میں توفیق نہ ہو تو آخر میں استغفار کر لے، لیکن عمل نہ چھوڑے چاہے ریا کے ساتھ ہی کرتا ہو. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ ریا رخصت ہو جائے گی اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا. وہ ریا جس پر تھے زاہد تانا زن پہلے، یہ ایک واقعہ ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بیان فرمایا تھا کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میں تو عمل تو کر رہا ہوں لیکن میں ریا کے ساتھ کرتا ہوں، ریا کا تحقق ہو جاتا ہے، باقاعدہ ریا کے ساتھ کرتا ہوں. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے شیخ نے جواب دیا کہ تم عمل کر لیا کرو، عمل مت چھوڑو، البتہ عمل کے بعد استغفار کر لیا کرو کہ اللہ معاف فرمائیے، ریا ہو گئی معاف فرما دیجیے، ختم ہو گئی بات. ریا گناہ ہے نا، گناہ کیسے معاف ہوتا ہے؟ استغفار سے. ختم ہو گئی بات، آپ استغفار کر لیجیے، عمل کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم عمل کرنا مت چھوڑو، عمل کے بعد استغفار کر لیا کرو. انہوں نے اسی پر عمل شروع کیا، ایک وقت آیا کہ ان کو اخلاص نصیب ہو گیا. تو اس پر خواجہ صاحب نے، حکیم الامت نے یہ واقعہ بیان فرمایا، تو خواجہ صاحب نے اس پر یہ شعر کہا، وہ ریا جس پر تھے زاہد تانا زن، کہ وہ تانا اپنے ہی عمل پہ تانا دیتے تھے، یہ بھی کوئی عمل ہے، یہ ریا کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ ریا جس پر تھے زاہد تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. ریا کے ساتھ عمل کرتا رہا، پہلے عادت بنی، عمل کرنے کی عادت بنی، عادت پختہ ہوئی، پھر عبادت بھی ہو گئی، اخلاص بھی اللہ نے ڈال دیا. تو عمل سے نہ رکے، شیطان عمل سے روکے گا. تو ریا، پہلے وہ ریا کا وسوسہ ڈالتا ہے، پھر ایک دوسرا وسوسہ یہ ڈالتا ہے، جب وہ ریا کا وسوسہ پختہ ہوتا ہے اور یہ جگہ دیتا ہے دل میں کہ ہاں بھائی میں تو ریا کر رہا ہوں، تو پھر وہ دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی یہ عمل کرنے سے فائدہ کیا، چھوڑو اس عمل کو، وہ چھوڑ دیتا ہے. اس طرح سے وہ راستہ مارتا ہے سیڑھی لگا کر، درجہ بدرجہ. واقعی آدمی اگر بزرگوں کا صحبت یافتہ نہ ہو تو بہت نقصان میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں. یہ جو علامہ ابن عابدین شامی رحمتہ اللہ علیہ، یہ کم عالم تھے، چھوٹے عالم تھے، جو انہوں نے شاہ غلام شیخ خالد کردی کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کی صحبت اٹھائی. اتنے بڑے عالم ہو کر ان کو کیا ضرورت تھی کسی بزرگ کی صحبت اٹھانے کی؟ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب شاید آپ کے پاس ہو نہ ہو، بہرحال میرا ایک سوال ہے کہ ان کو کیا ضرورت تھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی اردو کی کتابیں میں نہیں سمجھ پاتا، میں نہیں سمجھ پاتا بھائی، سچی بات ہے، غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں، ایک ایک عبارت ان کی غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا 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 اس کا یہ مطلب ہے. ایک نظر میں، جیسے ہم اردو کی اور کتابیں پڑھتے ہیں ایک نظر میں، ایک دفعہ پڑھنے میں سمجھ میں آ جاتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا. تو ان کی اردو کی کتابیں اہل علم کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو کیا ضرورت تھی اتنے بڑے عالم کو حاجی صاحب کے پاس جانے کی؟ اور جب اتنے بڑے بڑے علماء نے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ کہنے والے کہ بزرگوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے جملوں سے بچنا چاہیے, یہ جملے بالآخر گمراہی تک پہنچانے والے ہیں. انجام کار ان کا نتیجہ گمراہی ہے. تو ان دو مواقع پر آپ بچتے رہیے اور وساوس کو جگہ نہ دیجیے دل میں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کرتا تھا اصلاحی, کیونکہ شیخ تو وہاں تھے مکہ مکرمہ میں, تو خط اصلاحی خط و کتابت و مکاتبت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی, قطب العالم سے. ان کو بار بار یہ خط میں لکھا کہ حضرت وساوس بہت تنگ کرتے ہیں. حضرت وساوس کون کہہ رہا ہے, اتنا بڑا حکیم الامت مجدد الملت. تو حضرت کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ وساوس کا واحد علاج عدم التفات ہے, وساوس کا واحد علاج عدم التفات ہے, عدم التفات یعنی توجہ مت کرو. تو حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ میرے سوال کا ایک ہی جواب مجھے ملا, تو یہ ایک ہی جواب دینا فرمایا یہ حضرت کے کامل ہونے کی دلیل ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس, جہاں کسی اللہ والے کے پاس آپ چلے جائیں کوئی اور علاج نہیں ہے کسی کے پاس وساوس کا, سوائے اس کے کہ توجہ نہ دی جائے. بس توجہ کہیں اور کر لیجیے, توجہ ہٹا لیجیے, یہ دل میں جگہ نہ دینا ہے وساوس. دل میں نہ جگہ نہ دینا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی توجہ کسی اور طرف کر لیجیے. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنا یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑھی ہے. بارش کے زمانے میں ندیاں چڑھ جاتی ہیں, پانی کا بہاؤ ان کا بڑھ جاتا ہے, تیز ہو جاتا ہے, بلند ہو جاتا ہے, لیکن جب بارش کا زمانہ گزر جاتا ہے اتر جاتا ہے. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. بس ختم. بچہ اگر کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرے اپنے باپ سے جو اس کے لیے مضر ہو, وہ تو نہیں جانتا بچہ ہونے کی وجہ سے, لیکن باپ جانتا ہے کہ اس کے لیے مضر ہے, تو ہوشیار باپ یہ نہیں کہتا نہیں میں نہیں دلا رہا تم کو, نہیں دوں گا, بلکہ وہ کہتا ہے بیٹا دیکھو یہ کتنی پیاری گاڑی جا رہی ہے, یہ دیکھو اس پرندے کی طرف دیکھو. کسی طرف اس کا دھیان اس کو منتشر کر دیتا ہے, کوئی چیز دے دیتا ہے اس کے ہاتھ میں, کوئی کھلونا دے دیتا ہے, لو بیٹا اسے کھیلو, اس کی توجہ بانٹ دیتا ہے, توجہ کو منتشر کر دیتا ہے, کسی اور چیز کی دم میں لگا دیتا ہے اس کو. بس یہی علاج ہے. نفس بھی ان نفس کا طفلی ان تفتم ہو یا فتم ہو. ہاں نفس کا طفلی ان تم ہل ہو شب اعلی حب رضا و ان تفتم ہو یا فتم ہو. علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب قصیدہ بردہ وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نفس بھی بچے کی طرح ہے, اگر تم نے اس کو ڈھیل دی تو یہ دودھ کی محبت میں جوان ہو جائے گا مگر دودھ نہیں چھوڑے گا, جیسے بچے کو اگر دودھ نہ چھڑایا جائے. تو یہ نفس بھی بچے کی طرح ہے, اگر تم نے اس کو کسی گناہ کی عادت ڈالی تو اس کو عادت پختہ ہو جائے گی. ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے بتایا سبق کے دوران کے دارالعلوم کے سامنے ایک زمانے میں میدان تھا, اب تو آبادی ہو گئی, تو ایک بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, کمانی کی طرح جھکی ہوئی کمر, اور وہ پتنگ اڑا رہا تھا دیگر بچوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ, پتنگ کمر جھکی ہوئی اور پتنگ اڑا رہا ہے. تو مجھ سے دوستوں نے کہا, ہم لوگ وہ سب گئے تھے تفریح کے لیے, اثر کے بعد کا وقت تھا, کہا دیکھو تو صحیح اس بوڑھے کو. تو ہمارے استاد فرمانے لگے, میں نے کہا بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے, اس کو بچپن سے ہی عادت ہوگی, اب عادت پختہ ہو گئی, اس کے بغیر اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہوگی, اس کو بے چینی ہوتی ہوگی جب تک یہ عادت پوری نہ ہو. اور بات یہی ہے, تو یہ نفس بھی ایسے ہی ہے, اگر ہم نے اس کو ڈھیل دی اور اس کو کسی گناہ کی عادت ڈالے رکھی ہم نے, تو شب اعلی حب رضا, جیسے بچہ دودھ کی محبت میں جوان ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, مگر دودھ کی محبت نہیں جاتی اس کے دل سے. وَإِن تُفْطِمُوا يَنْفَطِمُوا, اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو تو یہ دودھ چھوڑ بھی دے گا, مختلف مختلف تدابیریں ماں اختیار کرتی ہیں اور وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے بچہ. وہ کیا کرتی ہیں, اس کے ہاتھ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا دے کے اس کی اس کا ذائقہ ذرا اس کا بھی ذائقہ چکھایا جاتا ہے, کوئی اور سالن وغیرہ اس کو چکھایا جاتا ہے, کھانے چکھائے جاتے ہیں, اس پر اس کو ذائقہ لگ جاتا ہے اس کی زبان کو, پھر وہ دودھ کو بھول جاتا ہے. بس یہی طریقہ ہے کہ ہم وساوس کو وساوس آ رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مشغول کر لیں, جلدی سے کسی چیز میں مشغول کر لیں, یہی ایک طریقہ ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا, اگر آپ کو بادشاہ نے بلایا ہو ملاقات کے لیے کہ فوراً آ جاؤ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت پر پہنچ جاؤ جلدی سے, اور آپ جا رہے ہو تیزی سے بادشاہ سے ملاقات کے لیے, راستے میں کتا بھونک رہا ہو, تو کیا آپ اس کو بھائی کتا بھونک رہا ہے آپ وہاں رک جائیں گے, یہ کتا بھونک رہا ہے بھائی کیوں نہیں جا رہے بادشاہ کی طرح ملاقات کے لیے, کتا بھونک رہا ہے بھائی کتا بھونک رہا ہے تو آپ کو کیا آپ اپنا راستہ طے کیجیے. تو وساوس سے گھبرانا اور وساوس سے بس وہ اسی میں لگ جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو اور راستے میں کتا بھونک رہا ہو تو اسی کو بھائی کتا بھونک رہا ہے اسی کا افسوس کرنے لگے, راستہ بھی طے کرنا چھوڑ دے یہ کتا بھونک رہا ہے. بلکہ وہ کرے گا کیا, وہ یہ کرے گا کہ کتا بھونک رہا ہے بھونکنے دو, مجھے تو بادشاہ کے پاس پہنچنا ہے وقت پر پہنچنا ہے, مجھے جانا ہے, بھونک رہا ہے بھونکنے دو اس کو, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا. بالکل اسی طرح وسوسوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا جائے, ہم اللہ کی طرف اپنا جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کی طرف اپنا راستہ طے کرتے رہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وسوسوں کا علاج یہ نہیں بتایا کہ آپ وسوسوں سے لڑنے لگیں, وسوسوں کو دفع کرنے کی کوشش کریں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسی وہ رئیس لوگ وہ کتے وغیرہ پالتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی ملاقات کے لیے پہنچے تو کتا اس پہ بھونکنے لگتا ہے, وہ کہتا ہے آئیے میرے گھر میں داخل ہو, وہ کہتا ہے جی آپ کا یہ کتا یہ ہمارے راستے میں حائل ہے آپ اس کو ذرا ہٹائیے, تو وہ کوئی خاص مخصوص لفظ استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے ہوتا ہے کتے کے لیے, وہ اس کی وجہ سے وہ فوراً خاموش ہو کر دم دم ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ مثال دے کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد تھے, ہرات کے رہنے والے تھے افغانستان کے اور مدفون ہے جنت المعلا میں مکہ مکرمہ میں, اور اپنے وقت کے مجدد بھی تھے, فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے بہت بڑے, یہ فرماتے ہیں یہ مثال دے کر کہ بالکل اسی طرح جب شیطان وسوسے ڈالے تو ہم وسوسوں کی طرف متوجہ نہ ہوں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تم شیطان آپ کو وسوسے ڈالے آپ اللہ کی پناہ میں آ جایا کیجیے. شیطان بھی اللہ کا کتا ہے, اگر ہم اس کو اس سے لڑنا شروع کر دیں گے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی, ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں, اللہ سے کہیں اللہ اس کو ہٹا دیجیے ہمارے راستے سے, تو وہ اللہ جانتے ہیں کیسے ہٹانا ہے اس کو, پھر اللہ جانتے ہیں کیسے ہٹانا ہے, سمجھ لیجیے. لہذا وسوسوں کو کا واحد علاج وساوس کا توجہ نہ دینا ہے. لہذا اگر آپ دفع کرنے کی کوشش کریں گے, دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کریں گے اپنے دل سے, تو اس میں یہ بھی تو ایک طرح کی توجہ ہے, کسی کو آپ دھکے دینا چاہیں دھکے دے کر نکالنا چاہیں تو توجہ دینی پڑے گی نا اس پر, جبھی تو آپ نکالیں گے اس کو اپنے گھر سے. لہذا وسوسوں کو دفع کرنا یہ بھی ان پر توجہ دینا ہے, اور توجہ دینا ہی مضر ہے. توجہ ہی نہ دیجئے اور اپنا دھیان کسی اور طرف کر لیجئے, توجہ کو کسی اور طرف کر لیجئے. فلسفے والوں نے ایک اصول لکھا ہے کہ ان النفس لا تتوجہ الى شیئین مختلفین فی آن واحد, کہ اللہ نے ہمارا نفس ایسا بنایا ہے, ہماری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ دو مختلف چیزوں کی طرف ایک ہی وقت میں ایک جیسی توجہ نہیں دے سکتا. آپ ایک ہی وقت میں دو مختلف چیزوں کو ایک جیسی توجہ اگر آپ دے رہے ہوں, توجہ ڈال رہے ہوں دو مختلف چیزوں پر ایک ہی وقت میں, تو آپ ایک جیسی توجہ نہیں دے سکتے. ایک چیز کی طرف 60 ڈگری ہوگی تو دوسری کی طرف 40 ڈگری ہوگی, ایک چیز کی طرف 75 ڈگری ہوگی تو دوسری کی طرف 25 ڈگری ہوگی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 50-50 ڈگری ہو، دونوں کے برابر ہو، نہیں ہو سکتا. لہذا اس اصول کو کام میں لائیے، اس اصول کو مسلمان کر لیجئے. دوسری چیز کی طرف اپنی توجہ زیادہ دینے کی کوشش کیجئے، وسوسوں سے ہٹا لیجئے. دوسری چیز، کوئی اور چیز جس میں مشغول ہوں اس کی طرف توجہ دیجئے. لہذا بس یہی علاج ہے اس کا. اور وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے. ان کا لانا برا ہے، آنا تھوڑی برا ہے. آنے کے بعد ہاں، البتہ آنے کے بعد ان پر توجہ دینا یہ اپنے اختیار سے ہے. لہذا آنے کے بعد توجہ نہ دیں، اور آ جائیں تو اپنی توجہ کسی اور طرف کر لیں. اپنے اختیار سے نہ لائیں وسوسوں، بس یہی علاج ہے. دھیان کسی اور طرف کر لیں، کوئی چیز پڑھنا شروع کر دیں، کسی چیز میں مشغول ہو جائیں، کسی مباح اور جائز کام میں مشغول ہو جائیں، بس کافی ہے. وسوسوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں. یہی وجہ ہے، اگر آپ رمضان شریف میں اکیلے ہوں، روزے سے ہوں، اور رمضان شریف کا مہینہ ہو اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو، شدید پیاس لگ رہی ہو، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، اگر آپ اس کو جب اور جی بہت چاہ رہا ہے بھائی ٹھنڈا پانی پی لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ وسوسے دل میں آ رہے ہیں. لہذا جب تک آپ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کریں گے، یعنی پانی نہیں پئیں گے، تو محض وسوسے آنے سے آپ کا یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. بس یہ حقیقت ہے وسوسوں. جب آپ ان کے تقاضے پر عمل کر لیں گے اور پانی پی لیں گے، تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا. اس کے بغیر جب یہ وساوس آ رہے ہیں آپ کے دل میں بھائی پانی پی لو پانی پی لو، اور آپ پی نہیں رہے، تو اس پہ تو ڈبل ثواب مل رہا ہے. روزے کا ثواب الگ مل رہا ہے، اور یہ وساوس کا جو مجاہدہ ہو رہا ہے اس کا الگ اجر ملے گا. لہذا بس دھیان دینے کی ضرورت نہیں، یہ دھیان دینا ہی مضر ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وسوسوں کی مثال تو کھلے ہوئے تار کی طرح ہے جس پر اس کو ڈھکا نہ گیا ہو. تار کھلا ہوا ہو اور اس میں بجلی برقی رو دوڑ رہی ہو، بجلی دوڑ رہی ہو، وسوسوں کی مثال بالکل ایسی ہے. تو جیسے کھلا ہوا تار ہو اور اس میں برقی رو دوڑ رہی ہو، بجلی دوڑ رہی ہو اس میں، تو اگر آپ اس کو سینے سے لگا لیں، اس کو پیار کریں، اس کو بوسا دیں، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں. اور اگر آپ نے پیر کی ٹھوکر مار کے اس کو دفع کیا کہ ہٹاؤ اس کو، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے پیر میں کرنٹ لگ جائے گا. لہذا واحد راستہ یہ ہے کہ اس سے بچتے ہوئے اپنا راستہ الگ بنا لیں. بس یہی ہے وسوسوں کی مثال. حضرت نے فرمایا یہی وسوسے کی مثال ہے، اس سے اپنا بچتے ہوئے اپنا راستہ الگ بنائیے. کتنا وقت ہے؟ 2 منٹ بس بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اتنی بھی بات کافی ہے الحمدللہ، عمل کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مغرب کے وقت کی دعا پڑھ لیجیے، اللہم آذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اس دعا کو یاد کیجیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یہ مغفرت کی خاص دعا ہے، اور یہ مغفرت کا خاص وقت ہوتا ہے مغرب کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.